مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، قیام پاکستان کے کوئی 2 ماہ 6 دن کے بعد یعنی 20 اکتوبر 1947 کو امریکہ نے دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی اس نئی مسلم مملکت کو تسلیم کر لیا تھا۔ امریکہ ان چند اولین ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا اور تعلقات قائم کیے۔ نیٹو سے باہر پاکستان امریکہ کے بڑے اتحادی ملکوں میں شامل ہے جو پاکستان کو بڑے پیمانے پر ہتھیار اور اقتصادی امداد دیتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً یہ امداد یا تعاون بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ اپنے قیام کے بعد پاکستان کو اقتصادی اور قومی سلامتی سے متعلق خطرات کے علاوہ بھارت، افغانستان اور خطے میں اس وقت کے سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بھی خطرات درپیش تھے، اور ان حالات میں اس وقت کی پاکستانی قیادت کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ مغرب، خاص طور سے امریکہ کی جانب جھکاؤ اختیار کرے، کیونکہ اس وقت کا سوویت یونین پاکستان کی کوششوں کے باوجود اسے فوجی امداد دینے پر راضی نہ تھا۔ یہ سر جنگ کے عروج کا دور تھا جس کے بعد عالمی بساط پر سیاسی حالات تیزی سے بدلتے رہے۔ بھارت اور سوویت یونین کے درمیان معاہدہ ہوا، پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ کر الگ ہوا، افغانستان میں سوویت فوج داخل ہو گئیں، اور یہ بات یقینی تھی کہ وہ صرف افغانستان میں ہی نہیں رکیں گی بلکہ آگے بڑھیں گی۔ پاکستان نے امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں اور مجاہدین کی مدد سے مزاحمت کی، اور جب افغانستان میں اس وقت کے سوویت یونین کو شکست ہوئی اور بعد میں اس کا شیرازہ منتشر ہوا، تو اسی طرح ایک بار پھر پاکستان کو فراموش کر دیا گیا، جس طرح اس وقت کے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت کر دیا گیا تھا، جس کے بعد طالبان اور دہشت گردی کے مسئلے نے ایک بار پھر پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو واضح کیا۔ یہ ایک بہت طویل داستان ہے۔ مختصراً یوں کہ مغرب، خاص طور سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی اہم اتحادی ہونے کے باوجود اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں اور بظاہر دونوں ہی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، مگر یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اسی صورتحال کا ہم آج اس پروگرام میں جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے دو اتحادیوں کے درمیان عدم اعتماد کی راہ ہموار اور تعلقات کو بگاڑ کی طرف لے گئے، جن کا ایک گہرا تاریخی پس منظر تھا اور مستقبل کیا لا رہا ہے۔
سامعین، ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب رضا رومی صاحب، جو جناح انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب، ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، اور جناب اکرم زکی صاحب جو ایک سابق سفارتکار ہیں۔ لیکن اس سے قبل میں یہ بتاؤں کہ یہاں واشنگٹن میں امریکن فارن پالیسی کاؤنسل کے وائس پریسیڈنٹ ایلین برمن سے میری آپ سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی، اور جب میں نے ان سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی تاریخ کے حوالے سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا
No, absolutely. I mean, you can trace the relationship hasn't been problem free for a long time, but the most immediate cause has a great deal to do with disagreements over US and coalition operations in Afghanistan.
بہت طویل عرصے سے یہ تعلق مسائل سے پاک نہیں رہا، تاہم تازہ سبب افغانستان میں امریکہ اور اتحادیوں کی کارروائیاں ہیں۔ گزشتہ موسم خزاں میں نیٹو کے ایک حملے میں 24 پاکستانی سپاہی مارے گئے تھے، وہ بہت اہم معاملہ تھا۔ پاکستان نے سرحدیں بند کر دیں اور افغانستان میں نیٹو فوجوں کے لیے سامان کی فراہمی کا راستہ روک دیا، جس کے سبب امریکہ کو بہت زیر بار ہونا پڑا۔ امریکہ کے نقطہ نظر سے یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی، جبکہ پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ اتحادیوں کی پاکستانی علاقوں میں مداخلت تھی۔
یہ تھی ہمارے ساتھ ہی بہشت جیلانی، جن کی آواز میں آپ نے مسٹر برمن کے خیالات سنے۔ پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب، یہ فرمائیے کہ جب ہم کولڈ وار سے پہلے اور اس کے بعد کے ادوار کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف نظر آتی ہے، آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے کہ اس کا جو ہسٹورک پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے؟
دیکھیے، ہسٹورک پرسپیکٹیو تو اس ریلیشن شپ کا یہ ہے کہ امریکہ کے اس علاقے میں مفادات ہمیشہ رہے ہیں، ان کی نوعیت بدلتی رہی ہے، اور امریکہ نے پاکستان سے جو ریلیشن شپ بنایا، جب بھی بنایا، وہ ایک گلوبل فریم ورک کے حوالے سے اس خطے میں اس کے مفادات کے ریفرنس سے ہوا۔ جب مفادات میں تبدیلی آتی ہے، ریلیشن شپ میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے جو امریکہ سے ریلیشن شپ بنائے، ان کا بنیادی نقطہ ہندوستان تھا, کیونکہ ہندوستان سے ان کو انسیکیورٹی تھی. تو چونکہ ہندوستان بڑا ملک تھا, خود تو بڑے نہیں بن سکتے تھے, کم از کم کوئی بڑا ملک اگر آپ کی بیک پہ ہے تو وہ اس سے بڑے خوش ہوئے. تو اس طرح دونوں کے مقاصد میں چونکہ یکسانیت نہیں تھی تو اس لیے دوستی چلی. لیکن وقتاً فوقتاً اسٹرینز آئے. امریکہ کو شکایت یہ تھی کہ پاکستان جو ہے اس کو اپنے علاقائی اور مقامی مسائل میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے, اس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. پاکستان کو یہ شکایت رہی کہ جو امریکہ جو ہے وہ اس کے جو تھریٹس ہیں, اس کے جو مسائل ہیں, اس میں وہ ضروری مدد فراہم نہیں کرتا. تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہمیں نظر آتی ہے. ہر فیز میں اچھے تعلقات بھی رہے, دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. غالباً مکمل طور پہ یہ ایک دوسرے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, لیکن ایک ساتھ ان کا ایک مستقل مزاجی سے رہنا مشکل بھی نظر آتا ہے, کیونکہ ان کے مفادات میں ہم آہنگی ضرور ہے, یکسانیت نہیں ہے.
پروفیسر رسول بخش رئیس صاحب, یہ بتائیے کہ سرد جنگ سے پہلے کے دور کو اور سرد جنگ سے بعد کے دور کو آپ کس طرح سے کلاسیفائی کریں گے دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے؟
میرا خیال یہ ہے کہ سرد جنگ سے پہلے پاکستان کی طرف سے کافی کوشش کی گئی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ترتیب پائیں, کیونکہ پاکستان کی جو اس خطے میں سلامتی کی صورتحال تھی اور ہندوستان کے ساتھ تنازعات تھے, اور پھر کہ ہندوستان کا ہجوم اور پھر اس کی طاقت, اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح باقی دنیا کی ترقی پذیر قومیں کوشش کر رہی تھیں کہ طاقتور ملکوں کے ساتھ رابطے کریں, رشتہ جوڑیں اور پھر اپنے آپ کو کم از کم اتنا طاقتور بنا لیں کہ اپنا دفاع خود کر سکیں, پاکستان کی یہ خواہش تھی. لیکن یہ خواہش اس وقت پوری ہوئی جب امریکہ نے اپنے طور پر یہ دیکھا, جب سرد جنگ شروع ہو رہی تھی, وہ زمانہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایران کو, ترکی کو, کسی حد تک افغانستان کو اور پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں سوویت یونین کے, اور چین سے بھی وہ ذرا اس کے انقلاب کے بعد کافی امریکی قیادت خائف تھی کہ کہیں ان کا اثر رسوخ بھی بڑھنا شروع نہ ہو جائے, خصوصاً جو مزدور اور طلباء اور ترقی پسند تحریکیں تھیں اس خطے میں کہ ان کے ساتھ ماسکو اور بیجنگ رشتہ جوڑ رہے تھے, تو خطرات یہ تھے اور کہ اس طرز پر کہ جس طرز پر سوویت یونین کی قیادت نے کمیونسٹوں کو گریس کے اندر اور ترکی کے اندر مدد کی, اور پھر دوسری جانب امریکہ نے اور برطانیہ نے جو اس وقت کی وہاں پہ حکومتیں تھیں ان کی مدد کی اور کمیونسٹ تحریک کو وہاں انہوں نے کچل دیا, تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں حالات اتنا زیادہ خراب نہ ہو جائے کہ پھر ان کو بھی کوئی مداخلت کرنی پڑے, کیونکہ ہر ملک کے جو خارجہ تعلقات ہیں اس کو اس وقت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اگر آج ہم جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں تو جو چیز سامنے ظاہر آتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی قیادت اس بات پر مصر تھی کہ امریکہ ہمیں امداد دے, اور نہ صرف امریکہ بلکہ جو مغربی دنیا میں امریکہ کے اتحادی تھے اور جو مغربی دنیا کا اتحاد تھا اس میں امریکہ کی کلیدی حیثیت تھی. اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی یورپ اور جاپان اور خصوصاً جرمنی, فرانس اور برطانیہ کی اثر تعمیر میں امریکہ نے بنیادی کردار ادا کیا, تو اس لیے پھر پاکستان نے بھی امریکہ کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں اور پھر ایک تعلقات پیدا ہوا. لیکن تعلقات دو ملکوں کے درمیان میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مفادات کا جائزہ لیا جائے. اس وقت مفادات یکساں تھے, میں نے یہ نہیں سمجھتا کہ جو اسی صاحب کہہ رہے تھے کہ یکسانیت تھی, یکسانیت ضرور تھی, یکسانیت یہ تھی اس بات میں تھی کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی معیشت, پاکستان میں سیاسی استحکام ہو تاکہ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ پھر جو اندرونی خطرات ہیں خصوصاً جو کمیونسٹ ہیں یا جو کمیونسٹ ممالک کی طرف سے اثر رسوخ ہے اس کا وہ مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکے, اور پھر جب تک وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکے تو وہ جو ایک مغربی اتحاد بن رہا تھا جو علاقائی ممالک تھے اس کا حصہ نہیں بن سکتا تھا. پاکستان کی ریاست کی کا بھی یہی مفاد تھا کہ وہ اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر مستحکم ہو, طاقت حاصل کرے, اور ظاہر ہے کہ اس طاقت کا تعلق عسکری طاقت سے بھی ضرور تھا. تو پاکستان کا مفاد میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک پورا ہوا. جہاں پاکستان آج کھڑا ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اس عشرے میں جانا ضروری ہے جب پاکستان نے مغرب کے ساتھ اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ تعلقات پیدا کیے. ان تعلقات کے بغیر ہم کچھ بھی قیاس رائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا, وہ ہو سکتا تھا, لیکن جو پاکستان میں اقتصادی تعمیر ہوئی ہے, جو صنعتی ترقی ہوئی ہے, تعلیم میں اور مختلف شعبوں میں جو 60s میں پاکستان کے اندر ترقی ہوئی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی جو اس کی جو خارجہ پالیسی تھی مغربی دنیا کے ساتھ اتحاد کی, یہ اس کا ثمر تھا.
اکرم زکی صاحب, آپ کا سفارتکاری کا بڑا طویل تجربہ ہے, آپ نے امریکہ میں بھی سفارتکاری کی ہے اور بڑے مشکل ادوار میں کی ہے, یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی پوزیشن میں کوئی فرق آیا ہے سرد جنگ کے بعد کے دور میں؟ کیا اس کی اہمیت میں کچھ کمی آئی ہے یا وہی اہمیت ہے جو اس سے پہلے بھی تھی اور جب پاکستان کی بے انتہا پذیرائی کی جاتی تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں, امریکہ کی بھی بدلی ہیں, پاکستان کی بدلی ہیں, لیکن بات بنیادی طور پہ یہ ہے, میں دیکھتا ہوں اسے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ہیں, اس کو انگریزی میں کہا جائے گا کیتھولک میرج آن دا راکس, کہ کیتھولک میرج ڈیزالو نہیں ہو سکتی. دونوں کا مفاد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے شروع سے, اور تعلقات میں نشیب و فراز اس طرح آئے ہیں کہ ان میں وہ رشتہ جو ہے اعتماد کا وہ باقی نہیں رہا ہے, اور پہلے بھی نہیں تھا. رئیس صاحب نے بہت خوبصورتی سے جو بیان کیا ہے سر جنگ کے زمانے کی باتیں, اس میں میں ایک چھوٹی سی اجازت کے ساتھ ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اتحادی بنے بھی تھے تو ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ترقی بھی کریں, مضبوط بھی ہوں, لیکن ہمیں ہندوستان کے خلاف دفاعی قوت چاہیے تھی. مغرب نے کبھی بھی ہندوستان کے خلاف دفاعی قوت نے پاکستان کی مدد نہیں کی. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ ہمیں اپنا اتحادی بنا رہے ہیں کمیونزم کے خلاف, سوویت یونین کے خلاف خاص طور پر, اور ابھرتے ہوئے چین کے خاص. اس وقت بھی اگرچہ ہم پہلے بغداد پیکٹ جو بعد میں سینٹو بنا اس میں شامل ہوئے اور سیٹوں میں بھی شامل ہوئے, لیکن سیٹوں کے سلسلے میں ہم نے یہ اس وقت بھی واضح کیا تھا اور چین کو بھی تسلی دی تھی کہ ہماری جو انوالومنٹ ہے وہ چین کے خلاف نہیں ہے, اور امریکہ کو بھی یہ واضح تھا کہ وہ ہمیں روس کے خلاف ہی اتحادی بنا رہے ہیں, اور ہمارا خیال تھا کہ اتحادی ہم جیسے بھی بنے اگر ہمیں عسکری اور اقتصادی امداد ملے گی تو ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, جب ہندوستان بھی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اپنا دفاع کر سکیں گے جیسے کہ 1965 کی جنگ میں ہم نے کیا, لیکن مشکلات اسی وقت پیدا ہوئی. بنیادی بات یہ ہے کہ شروع میں ہماری جو فاؤنڈنگ فادرز تھے قائد اعظم اور لیاقت علی خان, وہ بالکل ہمیں مغرب کے ساتھ وابستہ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ غیر جانبدار خارجہ پالیسی کے حامی تھے اور ان کی باتوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. یہ اس کے بعد جو غلام محمد, سکندر مرزا اور اس وقت جنرل ایوب, ان لوگوں نے جب لیاقت علی اسیسینیٹ ہوئے اس وقت مغرب میں کی الائنس میں پاکستان کو شامل کیا, لیکن بعد میں وہی جنرل ایوب جب صدر بنا تو اس وقت اس نے ریئلائز کیا کہ مغرب کے ساتھ پوری پالیسی کا انحصار پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, اور چائنا کے ساتھ جو راستہ کھولا گیا وہ ایوبی کے زمانے میں کھولا گیا, اور اس وقت پھر پریزیڈنٹ جانسن کے ساتھ کچھ مشکلات پیدا ہوئیں اور امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات میں مشکلات شروع ہی میں سے آ گئیں. 65 کی جنگ میں بھی امریکہ نے پاکستان کو اتنا ناخوش کیا کہ امریکہ بعد میں سالس بھی نہیں بن سکا روس کو سالس بننا پڑا. یہاں تک امریکہ نے اپنا پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے. پھر بعد میں بھی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا اتحادی بھی رہا ہے اور پاکستان پہ ہر وقت جب بھی اس کا دل چاہتا تھا کسی نہ کسی وجہ سے پابندیاں بھی لگاتا رہا ہے. اور ایک تو زمانہ تھا جب کہتے تھے کہ پاکستان has been the most allied ally and also the most sanctioned ally. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارے حالات کچھ تھوڑے سے بہتر ہوئے تھے وہ بھی امریکہ کی مجبوری. بڑے ملک میں اور چھوٹے ملک میں جب تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت راہ راست پہ رہتے ہیں جب بڑے ملک کا مفاد ہوتا ہے, اور چھوٹے ملک کا مفاد جب آتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور یہ بار بار ہوتا رہا ہے اور پاکستان جو ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے بار بار امریکہ کا جب موقع ملا اتحادی بنتا رہا ہے. میں ایوب وہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پہ تو ہم ہر طرح سے اتحادی بنے, ہر قسم کی مدد دی ہم نے, ساری دنیا سے ایسے لوگوں کو یہاں لا کر آباد کیا گیا, مجاہدین کہا گیا جن کو بعض نے نیا نام دے دیا کہ دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں. اس وقت ضیاء نے اپنی تھوڑی سی آزادی برقرار رکھی کہ مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے جو بھٹو صاحب نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تھا اس کو اس نے ترک نہیں کیا. اور اس کے سلسلے میں جو ہی امریکہ کا مفاد پورا ہوا تو پریسلر امینڈمنٹ لگ گئی, پابندیاں لگ گئیں اور پاکستان کے تعلقات پھر بگڑ گئے. اور بعد میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت پاکستان پہ ہر قسم کی پابندی تھی لیکن مشرف نے امریکہ کی بات پہ آمن نہ صدق نہ کہا, گھٹنے ٹیک دیے اور پھر ایک طرف سے اتحادی بن گئے. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے جب بھی امریکہ نے ہاتھ بڑھایا وہ اس کا تعاون کرتا رہا, اور جب بھی امریکہ کا مقصد پورا ہوا اس نے ہاتھ کھینچ لیا. اس لیے حکومت تو آج بھی امریکہ سے تعاون کی تیار ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عوامۃ الناس میں جمہوری سطح پر امریکہ کے لیے بالکل اعتبار نہیں ہے عوام میں, اور امریکہ کی پالیسی پر عوام میں اور حکومت میں اتنا تضاد ہے جس کی انتہا نہیں. اسی لیے حکومت جو ہے اس کے اوپر ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے تعاون کے لیے اور دوسری طرف عوام کا دباؤ ہے عدم تعاون کے لیے امریکہ کے ساتھ. تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آج بھی بہت پیچیدگیاں ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری حکمران ہماری طبقہ جو ہے وہ آج بھی کوشش یہ کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات جاری رکھیں اور تھوڑا سا اس میں بیلنس ہو کہ چین کی دوستی جو ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے اور روس کے ساتھ بھی نئے راستے کھولے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ سنگل ڈائمینشن فارن پالیسی کی سطح سے گزر کر کوشش یہ کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑے بغیر دوسری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرے, خاص طور پہ بڑی قوتوں کے ساتھ. پھر مغرب کے اقتصادی حالات بگڑنے کی وجہ سے اور بین الاقوامی اقتصادی تعاون مشرق کی طرف جانے کی وجہ سے مغرب کی بھی مجبوریاں ہو گئی ہیں اور ہماری بھی مجبوریاں ہیں کہ ہم مشرق کی طرف زیادہ دیکھیں, چین کی طرف اور جاپان کی طرف دیکھیں اور اس طرف ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کچھ ان کو پذیرائی امریکہ میں نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو بھی ہے ہم ادھر نہ جائیں, لیکن ہماری جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے اور امریکہ کو بھی اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا.
رضا رومی صاحب, جی رضا رومی صاحب, یہ بتائیے کہ افغانستان سے سوویت یونین کے نکلنے کے بعد اور سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہونے کے بعد پاکستان کی آج بھی وہی اہمیت ہے اسٹریٹجک, لیکن جو اس کو ریکگنیشن ملنا چاہیے کیا آپ کے خیال میں وہ ریکگنیشن اس کو امریکہ سے اور دوسرے مغربی ملکوں سے مل رہا ہے؟
ریکگنیشن, ذرا اپنے سوال کی وضاحت کیجیے گا. میں کچھ سارا ریکگنیشن کس بابت سے اور کس حوالے سے؟
بحیثیت ایک ایسے ملک ہے جو ایک انتہائی اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے.
دیکھیے جہاں تک مجھے دکھتا ہے جو اکرم ذکی صاحب نے جیسا کہا اور دونوں سینئر اکیڈمکس ہمارے پاکستان کے, انہوں نے بھی پاک یو ایس جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر ان کی تاریخ کے اوپر بہت اچھی روشنی ڈالی ہے. اور پاکستان کی جہاں تک اہمیت کا سوال ہے وہ تو دنیا اس کو تسلیم کر وہ بارہا کر چکی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ تعلقات پچھلے چند سالوں میں اس طرح سے الجھ گئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے کہ اس میں بہت سارے عوامل اور شامل ہو گئے ہیں جس سے کہ ہماری وہ رول جو ہمیں پلے کرنا چاہیے اس خطے میں وہ شاید ہم اس پہ نہیں کر پا رہے. اس کی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ بہت آ رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آیا ہے پچھلے دو تین سال میں تو خصوصاً. تو جہاں تک ابھی بھی پاکستان کا تعلق ہے تو جیسے کہ کولڈ وار کے بعد جو صورتحال بنی تھی افغانستان میں, آج بھی پاکستان جو ہے اسی طرح سے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے, کیونکہ افغانستان میں جنگ بندی اور وہاں سے نیٹو کی افواج کا انخلا اور اس کے بعد افغانستان کی جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رول کلیدی ہے اور یوں کہیے کہ سینٹرل ہوگا. اور یہ بات جو ہے اس کا ادراک ہے سب کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی, ابھی یہ کہا گیا اسی مجھ سے پہلے کہ پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ امریکہ نے ہر موقع پر جب اس کا مفاد نکل گیا تو پاکستان سے دوستی جو ہے اس میں کچھ کمی پیدا کر لی اور دور ہو گیا. تو میرے خیال سے سوال یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی اپنے مفادات کی بنا پر اس کی تشکیل کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح سے اس کو آگے بڑھاتا ہے. تو یہ جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں فورن پالیسی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اس کو بنایا گیا ماضی میں, اور ہم نے اپنے جو ہمارے ملک کے اپنے مفادات ہیں ان کو اکثر اور بیشتر بالائے طاق رکھا. اکرم ذکی صاحب نے اس بات کا بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ ایک غیر جانبدارانہ پالیسی چاہتے تھے اور ان کا یہ ان کا ایک ویژن بھی تھا, لیکن ان کے بعد جو سول ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھ میں حکومت رہی کئی دہائیوں پر مشتمل, انہوں نے ایک ایسا جو مغرب کے ساتھ اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنایا جس سے کہ مغرب کے ساتھ تعلقات کا فائدہ صرف اکثر و بیشتر ایلیٹس کو ملتا رہا. یعنی جو خواص ادارے تھے اور افراد تھے پاکستان میں, ہمیشہ انہوں نے سب سے زیادہ بینیفٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو, اور اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو مختلف ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچے. ڈاکٹر رئیس نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو 1960s میں کچھ کوآپریشن ہوئی تھی ایجوکیشنل اور سائنٹیفک, تو یقیناً وہ اس کے ہم نے کچھ حد تک ہم نے اس کا نمونہ دیکھا کہ اگر وہ ان تعلقات کو پازیٹیولی اور ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو انداز میں آگے بڑھایا جائے تو اس سے پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے.
دیکھیے, یہ تو تھی تاریخی پرسپیکٹیو کی بات. اب جو موجودہ تعلقات کی نوعیت ہے اس میں جو ایک بے انتہا کمی آئی ہے, جو تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی آئی ہے, اس کا سبب بتاتے ہوئے مسٹر برمن نے اپنے انٹرویو میں کچھ یوں اظہار خیال کیا تھا.
آئی تھنک اٹس کلیئر دیٹ دی ریلیشن شپ بٹوین دی یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ پاکستان ہیز ڈیٹیریوریٹڈ کنسیڈربلی اوور دی لاسٹ 2 years.
ماضی کی تاریخ سے قطع نظر گزشتہ 2 سال کے دوران امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں خاص طور سے بڑی سرد مہری آئی ہے, جس کا بڑا سبب افغانستان میں امریکہ اور اتحادیوں کی فوجی کارروائی اور امریکہ کا یہ تصور ہے کہ پاکستان انتہا پسند اسلامک عناصر کے خلاف خاطر خواہ کارروائی نہیں کر رہا اور امریکہ کو مجبوراً معاملات اپنے ہاتھ میں لینا پڑے اور ان عناصر کو ختم کرنے کے لیے جو افغانستان میں اتحادیوں کے لیے خطرات پیدا کرے ہیں ڈرون حملوں کا سہارا لینا پڑا, جبکہ پاکستان اسے اپنے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی سمجھتا ہے اور یہ تعلقات میں خرابی کا نقطۂ آغاز بنا.
پروفیسر حسن عسکری صاحب, یہ بتائیے کہ اس انالیسس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں ایلان برمن کی, کہ یہ گزشتہ دو سال میں تعلقات میں خاص طور پر خرابی آئی ہے اس لیے کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ کا پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اپنے ہاں اسلامک ریڈیکلز کو کنٹرول نہیں کر سکا؟
دیکھیے دو فیکٹر ہیں، ایک فیکٹر تو اس کا یہ ہے کہ دونوں طرف ایک دوسرے کے خلاف کیمپین چلائی گئی ہے، سرکاری حلقوں نے بھی چلائی ہے، نان سرکاری حلقوں میں بھی چلائی ہے۔ پاکستان کے سرکاری حلقوں نے امریکہ کے خلاف 2011 میں کافی اور 2012 میں کیمپین چلائی ہے، اسی طرح امریکہ میں چلے جائیں، کیپیٹل ہل پہ دیکھیں، وہاں کے تھنک ٹینک میں دیکھیں، ایک سٹل کیمپین ہے اور ایک آرگومنٹ وہاں دی گئی ہے کہ کیا امریکہ افغانستان کی جنگ پاکستان کے بغیر پرسو کر سکتا ہے، یہ ڈبیٹ ہوا ہے وہاں پہ۔ پاکستان میں یہ ڈبیٹ ہوا ہے کہ امریکہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم امریکہ سے کیوں بات چیت کرتے ہیں، ہم کوئی اور دوست ڈھونڈ لیں، چین سے دوستی کر لیں۔ تو ایک دوسرے سے نجات حاصل کرنے کے دونوں طرف تھنکنگ ہمیں موجود ہے، ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وار آن ٹیررزم میں جو ایکچوئل اسٹریٹجیز ہیں کہ کس طرح یہ جنگ لڑنی ہے، کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے اور اس میں کسی خاص وقت میں ترجیحات کیا ہوں گی، یہ ڈفرینسز پاکستان اور امریکہ کے رہے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دوستی اور تعلقات کے باوجود ایک دوسرے سے شکایات ہیں۔ اور تیسرا فیکٹر جو ان دونوں فیکٹر سے نکلتا ہے وہ ڈسٹرسٹ ہے، جو کہ پچھلے سالوں میں بڑھا ہے، دونوں طرف بڑھا ہے۔ تو اس لیے مسئلے دونوں طرف ہیں، صرف ایک طرف نہیں ہے۔
پروفیسر رسول بخش رئیس، یہ جو ڈسٹرسٹ ہے جس کے بارے میں بھی پروفیسر حسن عسکری صاحب نے بھی کہا ہے، آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور کیا کوئی تیسرا فریق بھی یہ ڈسٹرسٹ کریٹ کرنے میں شامل ہے؟
میرا خیال ہے کہ تیسرا کوئی فریق اس میں شامل نہیں ہے۔ البتہ دو قسم کی لابیز موجود ہیں، ایک امریکہ میں، ایک پاکستان میں۔ پاکستان میں ذرا مؤثر ہے وہ لابی جو کہ رائٹ ونگ گروہوں سے آئی ہے، جنہوں نے کہ امریکہ کے خلاف، مغرب کے خلاف بہت نفرت پھیلائی ہے عوام میں، میڈیا میں بھی کل وہ لوگ موجود ہیں اور ہر سطح کے اوپر اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو وہ تواتر سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال میں، جب سے کہ افغانستان میں روس کی جنگ ختم ہوئی اور ایک نئی سوچ پیدا ہوئی یہ اسلام پسند لوگوں میں، یا جو اس کو، جن کو اسلامسٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا ہے مغرب کے خلاف، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کی وجوہات کو وہ امریکہ کے ایڈیالیز پر رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ پاکستان کے مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کافی ایریشنل سوچ ہے، لیکن وہ مغرب اور امریکہ کے خلاف نفرت عوام میں پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے مفادات کو زک پہنچتی ہے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو دنیا کے ساتھ جڑنا ہے، دنیا کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو یہ تو بات درست ہے کہ کسی حد تک یہ تیسری پارٹی اگر موجود ہے تو وہ نان اسٹیٹ قسم کے ایلیمنٹس ہیں، لابیز ہیں، گروہ ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں۔ لیکن جو مسٹرسٹ پیدا ہوا ہے وہ کسی حد تک فطری تھا، وہ اس وجہ سے کہ افغانستان کی جنگ میں جانا امریکہ کی طرف سے غصے میں اور ایک رد عمل کے طور پر، اور یہ سوچے ہوئے کہ کیا کامیابی ہو سکتی ہے، کیا کامیابی نہیں ہو سکتی، اور پھر جو بون پروسیس ہے اس میں طالبان کو بالکل مکمل طور پر رہدا کیا گیا، تو ایسا لگا، اور اب بھی وہی اثرات ہیں کہ جو امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں آئے تو جو پہلے سے ایک سول وار ہو رہی تھی پشتونوں اور نان پشتونوں کے درمیان، تو وہ انہوں نے نان پشتونوں کا ساتھ دیا اور طاقت ان کے حوالے کر دی۔ تو کمپلیکیشنز کافی پیدا ہوئیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور ان کمپلیکیشنز کی وجہ سے، پیچیدگیوں کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک اضطراب کا پیدا ہونا اور ایک بے یقینی صورتحال پیدا ہونا، اور پھر یہ اتار اور چڑھاؤ پیدا ہونا، یہ ایک، میں اس کو فطری سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جنگ کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ جس میں کہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا مسئلہ ہے، کہ جو اختلافات نیٹو ممالک کے درمیان میں پائے جاتے ہیں یا نیٹو کے کچھ ممالک اور امریکہ کے درمیان پائے جاتے ہیں وہ ذرا پوشیدہ ہیں, مخفی ہیں, پالیسی لیول پہ ہیں, عوام کی سطح پر نہیں گئے, سیاسی سطح پر نہیں گئے, ان کو انہوں نے مؤثر طریقے پر حل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہاں کامیابی ہمیں یہ ہوئی نہیں ہوئی بلکہ ناکامی ہوئی ہے کہ ہم تعلقات کو صحیح سمت میں رکھنے میں ناکام ہوئے ہیں, اور جو اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے اس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ڈیفائن کیا ہے. فطری بات تھی, مسائل تھے, لیکن پھر جو قیادت کا ایک ٹیسٹ تھا دونوں ملکوں میں, وہ قیادت وہ ٹیسٹ کامیاب اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے میں ناکام رہی ہے.
اکرم زکی صاحب, ابھی جن نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر ہوا ہے ان کو غیر مؤثر بنانے کے لیے دونوں جانب سے کیا اقدامات آپ سجیسٹ کریں گے, کیا ہونا چاہیے؟
میرا خیال ہے کہ یہ ابھی جو مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ پاکستان میں پروپیگنڈا امریکہ میں سے خلاف کر کے تو ایک ایسی صورت پیدا کی گیا کہ امریکہ کے خلاف نفرت ہوئی ہے, میرا تو نقطۂ نظر یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی ترجیحات بدلنے کی وجہ سے پاکستان کے جو قربانیوں کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. پاکستان نے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اپنی فوج مغربی سرحد پہ کمٹ کی ہوئی ہے, اور ہر طرح سے پاکستان اس جنگ کو لڑنے کے لیے امریکہ کا تعاون کرتا رہا ہے, مغرب کا تعاون کرتا رہا ہے, اور امریکہ کورسیو ڈپلومیسی کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف, ڈو مور کہہ کے, جس سے ریئیکشن ہوا ہے. انہوں نے اپنے طور پر افغانستان میں بھی پاکستان کے کردار کو ریکگنائز نہ کر کے بلکہ ہندوستان کے کردار کو ترجیح دی ہے, اور خود ان کے جنرل میک کرسٹل نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان جو کردار افغانستان میں ادا کر رہا ہے وہ علاقے کو غیر مستحکم کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنی ترجیحات پاکستان کو استعمال کرنے کے بعد تبدیل کر کے ہندوستان کو جو چین کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس علاقے میں بالادستی کا کردار دیا ہے, وہ بنیادی وجہ ہے جس سے ہندوستان کو بالادستی پاکستان کے اوپر بھی دینے میں امریکہ نے اصولی طور پہ, آپ کو یاد ہے جب پریزیڈنٹ اوباما انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کا امر جو ہے وہ کشمیر کے راستے سے آتا ہے, اور میں جب آؤں گا تو میں ایک اسپیشل انوائے نامزد کروں گا ہندوستان اور پاکستان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے. بعد میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات اس طرح فروغ پائے کہ پاکستان اور ہندوستان کا اسپیشل نمائندہ بنانے کی بجائے انہوں نے ایک نیا تصور ایف پیک کا دیا, اور پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک نیا نمائندہ بنا دیا, اور باقی دنیا کے ہر معاملے میں وہ مداخلت کرتے ہیں کہ ہم کو پاکستان کے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دو طرفہ معاملات حل کریں, پاکستان اور ہندوستان دو طرفہ حل کریں, اور افغانستان اور پاکستان کی ٹرائی پارٹائٹ کانفرنس کر کے پاکستان کو مجبور کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی افغان ٹرم پہ سیٹل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کو اس طرح نظر انداز کر کے اس طرح کورسیو ڈپلومیسی کی ہے جس کی وجہ سے رد عمل ہوا ہے. پھر جہاں تک پروپیگنڈے کا تعلق ہے, وہ امریکن میڈیا میں, امریکن تھنک ٹینکس میں پاکستان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا ہے, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف, حالانکہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر طور پہ بہت ریسپانسبل ملک رہا ہے, جب اس کو کیپیبلٹی ملی تھی 84 میں بھی, لیکن پاکستان اس کے باوجود کوشش کرتا رہا کہ اس علاقے کو نیوکلیئر فری زون رکھا جائے. ہندوستان جو 74 میں نیوکلیئر دھماکہ کر چکا تھا, اس نے جب 98 میں کر کے پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کی تو پاکستان نے رد عمل کے طور پر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا. جب ہندوستان نے کیا تو پابندیاں نہیں لگائی گئی تھیں, جب پاکستان میں کیا تو مجبوراً دونوں کو پابندیاں لگانی پڑی. تو ڈسکریمینیشنل جو ہے اپروچ, وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی تمام تعاون کے باوجود اس طرح ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ یہاں کے پروپیگنڈے کا اثر نہیں ہے, وہ امریکہ کی پالیسی کا قدرتی نتیجہ ہے. تو امریکہ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنی پالیسیوں پر, اگر وہ پاکستان کو جو کہ اسٹریٹجک امپورٹنس کو ریکگنائز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت ہے اس علاقے میں, تو ان کو اپنی کورسیو ڈپلومیسی کو کریٹو ڈپلومیسی میں بدلنا پڑے گا.
جی
اب یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا, اس نے سرے عام لوگوں کو مارا, پھر اس کو چھڑا کے دبا ڈال کے لے گئے, پھر سلالہ پوسٹ کا جو حملہ ہوا اس کے بعد اب افغانستان سے لوگوں کو انکرج کر کے پاکستان میں انٹروینشن کروائی جا رہی ہے اور الزام آج بھی پاکستان پہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پہ الزام دینا تو بڑا آسان ہے لیکن امریکہ کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی ورنہ ان کے مفادات کو یہاں بہت زیادہ نقصان ہوگا. وہ نکلنا نہیں چاہتے, وہ پاکستان کے تعاون کے بغیر گریسفلی نکل بھی نہیں سکتے اور ان کو بہت ہی زیادہ ویتنام کی طرح شکست فاش ہوگی اگر انہوں نے پاکستان کے اوپر کورسیو ڈپلومیسی جاری رکھی. انہوں نے ویتنام کے کیس میں کمبوڈیا لاس پر حملہ کر کے نتیجہ دیکھ لیا, وہ پاکستان پہ ڈرون حملے رات کے بھی نتیجہ دیکھ لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بلیم کرنے کی بجائے پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے, امریکہ کو بھی تعاون کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا.
رضا رومی صاحب, مختصراً یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو موجودہ تناؤ ہے تعلقات میں وہ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟
دیکھیے جو اب موجودہ تناؤ ہے اس کا تو کئی اسباب ہیں اور میرے خیال سے ان کا ذکر بھی ہو چکا ہے. جو ابھی متعدد مبصرین جو ہیں انہوں نے کہا ہے وہ سب, انہوں نے سارے ایسے عوامل جو ہیں موجود تناؤ کی کیفیت کو بنانے میں ان کا ذکر کر دیا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ اس میں جو پچھلے مئی کے بعد سے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ آیا ہے وہ انتہائی شدید قسم کا ہے, اور وہ مئی کا جو واقعہ ہوا جہاں پر مبینہ طور پر اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ سے ان کو پکڑ کر مار دیا گیا اور یہاں سے لے جایا گیا پاکستان سے, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ شدید کھچاؤ کا شکار ہیں. اور اس میں یقیناً کچھ ایسی بات بھی ہے, کوئرسیو ڈپلومیسی کا ذکر ہوا, وہ یقیناً وہ بھی دیکھنے میں آتی ہے. اور اسی طرح پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے کچھ جو ہے نا سختی کا مظاہرہ ہوا, اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ رائے عامہ جو ہے جیسا کہ تمام لوگوں نے یہاں پر کہا وہ پاکستان میں امریکہ کے خلاف ہے, اور جو اکثر اوپینین پولز ہیں وہ بھی اسی امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کی دو تہائی یا اس سے بھی زیادہ 70% کے قریب عوام جو ہیں اس میں امریکہ کا پرسپشن کچھ اچھا نہیں ہے. لیکن یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ کوئی ایک دو سال میں تو نہیں ہوا, یہ تو 2001 سے جب ہمارا ایک نیا دوبارہ سے ہم امریکہ کے ساتھ ایک رشتے میں استوار ہوئے تو اس کے بعد سے جو پورے 10 سال کی جو کارگزاری ہے دونوں جانب سے یہ اس امر کا شاخسانہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اور پاکستان کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, تو دونوں طرف سے یہ ایک ایسا اب ہم سمت میں چل پڑے ہیں کہ جہاں پر یہ تناؤ جو ہے مزید شدید ہونے کا امکان کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے.
جی, اگلے 15 منٹ میں ہم گفتگو کریں گے ان تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے, لیکن ہم پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے, اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے. اچھا, تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کے بارے میں جو مستقبل کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, تو ہمارے ایلان برمن صاحب جن سے میں نے گفتگو کی تھی اور انٹرویو کیا تھا, انہوں نے اس بارے میں کچھ یوں پر امیدی کا اظہار کیا تھا.
Well, on a positive note, I think recent weeks have seen a bit of lessening of tension between Islamabad and Washington. Pakistan has begun to reopen.
مثبت بات یہ ہے کہ حال ہی میں اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگیوں میں کمی ہوئی, پاکستان نے ری سپلائی کے راستے کھول دیے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے اور مفاہمت کا عمل جاری ہے, تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور مزید آئے گی.
ہم ایک مختصر سی اسٹیشن آئی ڈی کے بعد پھر بات آگے بڑھاتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, ہماری ویب سائٹ یاد رکھیے www.voanews.com/urdu.
پروفیسر حسن عسکری صاحب, جو برمن صاحب نے بات کہی ہے کہ اب تعلقات کی نوعیت جو ہے تبدیل ہو رہی ہے, حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, خاص طور پر یہ راہداری کھلنے کے بعد نیٹو افواج کی سپلائی کی, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے مستقبل کے بارے میں؟
راہداری کھلنے سے ایک مثبت اثرات تو ہوئے ہیں, وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ڈائیلاگ پروسیس کا سیاسی ماحول جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے, لہذا جو متنازع امور ہیں ان پہ گفتگو کرنا جو ہے قدرے آسان ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے, لیکن کنٹینشس ایشوز موجود ہیں وہ اس ریلیشن شپ کو تھریٹن کرتے رہیں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک نیریٹو پاکستان والوں نے کریٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں, ادھر دوسری طرف امریکہ والوں کی طرف سے بھی ایک نیریٹو کریٹ ہوا ہوا ہے جس میں کہ پاکستان کی جو امریکہ مخالف پالیسیاں, پاکستان کی افغانستان کے اندر ایسے عناصر کو سپورٹ جو امریکہ کو نقصان پہنچاتے ہیں, انہوں نے ایک اپنا نیریٹو کریٹ کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو ہے جب آپ نیریٹو پہ نیریٹو چلاتے ہیں تو ڈائیلاگ کا امکان کم ہو جاتا ہے, لیکن سرکاری سطح پر غالباً ڈائیلاگ تو ہوگا, لیکن کچھ چیزوں میں فاصلے کم ہوں گے, لیکن ڈیفرنسز کچھ نہ کچھ پرسسٹ کریں گے. اور ویسے بھی دوستی چلانے کے لیے, تعلقات کے لیے 100% یکسانیت ضروری نہیں ہوتی. آپ تعلقات ڈپلومیسی کا دیکھیں, ڈپلومیسی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نیگوسیٹنگ پوزیشنز ہیں جہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں ان کے درمیان آپ قابل قبول ایک مشترکہ مفاد کے حوالے سے راستہ نکالتے ہیں. جتنے زیادہ آپ اشتراک والی چیزیں پیدا کر لیں گے وہ درمیانی راستہ اتنا ہی بڑا ہوگا, جہاں کم اشتراک ہوگا درمیانی راستہ چھوٹا ہوگا. تو اس لحاظ سے پاکستان میں اور امریکہ دونوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی پالیسی واشنگٹن میں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی, اور اسی طرح واشنگٹن کی پالیسی اسلام آباد فیصلہ نہیں کرے گا. اگر تو یہ کوئی اس فارمولے کو سمجھتے ہیں, جو کہ سمجھنا چاہیے, ڈپلومیسی کا بنیادی اصول ہے, تب تو یہ تعلقات ڈیفرنسز کے باوجود چلیں گے. لیکن اگر نظریہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی 100% بات مانے, یا امریکہ اپنی گلوبل پالیسی پاکستان کی خواہشات, خاص کر اسلامی جماعتوں کی خواہشات کے مطابق کرے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ان تعلقات کا مستقبل جو ہے غیر یقینی ہے اور اچھا نہیں ہوگا.
پروفیسر رسول بخش رئیس, آپ کا ان پٹ.
تعلقات تو کئی سمت میں استوار ہو رہے ہیں. پاکستان امریکہ کا موقف بہتر طریقے سے سمجھتا ہے, اور امریکہ بھی پاکستان کا موقف بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. جو کافی غلط فہمیاں تھیں دونوں جانب, یا ایسی توقعات تھیں جو غیر حقیقت پسندانہ تھیں دونوں جانب سے, ان کو آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں, اور نئے سرے سے جو تعلقات کے لیے ایک فریم ورک بن رہا ہے وہ اس میں جو تعلقات ہیں وہ ٹرانزیکشنل ہوں گے, اور ہونے بھی اس طرح سے چاہیے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور جو بنیادی محور ہوگا دونوں جانب وہ قومی مفاد ہوگا, کہ اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, لیکن اپنے قومی مفاد کا دفاع کرتے ہوئے تعلقات کو ہم کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں. اس انداز میں تعلقات اگر ترتیب ہوں تو پھر میرے خیال میں وہ جو ایک اتار چڑھاؤ کی جو کہانی رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں استحکام ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس تعاون کے بغیر جو افغانستان کی اینڈ گیم ہے اس کو صحیح طریقے سے سلجھایا نہیں جا سکتا. پاکستان کا کلیدی کردار ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان منمانی کر سکے گا یا امریکہ منمانی کر سکے گا. تعلقات کو ہر سطح پر نیگوشیٹ کرنا ہوگا, ڈپلومیسی استعمال کرنی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات بہتر سے بہتر ہوں گے. ہم جو پچھلے ایک دو سال میں جو تعلقات کی نوعیت دیکھی ہے وہ میرے خیال میں ماضی میں رہ جائے گی, مستقبل بہتر ہوگا.
اکرم زکی صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پورے ریجن میں, کہ ایک طرف تو امریکی افواج کی اور نیٹو افواج کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, 2014 میں یہ مکمل ہو جائے گا, دوسری طرف ہندوستان اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پاکستان کی پوزیشن کتنی پریکیریس ہے, کتنی خراب ہو جاتی ہے صورتحال میں؟ اکرم زکی صاحب,
تو یہ ہوتا تھا
جی
کہ امریکہ سے حکم نامہ آیا, خاص طور پہ مشرف دور میں, تو یہاں پہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. بلکہ امریکہ کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ ہم نے جتنے مطالبات کیے تھے وہ سب کے سب تسلیم کر لیا گیا. یہ وہ بشز وار آن کی کتاب جو ہے اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے. लेकिन अब फर्क ये पड़ा है कि पाकिस्तान ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि कौन सी बात हम मान सकते हैं और कौन सी हम नहीं मान सकते। तो अब डायलॉग के इम्कानात जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। अमेरिका ने भी 7 महीने के बाद ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान के साथ मुआमलात को तय करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने भी ये रियलाइज किया कि कन्फ्रंटेशन का रास्ता जो है वो हमारे मफाद में नहीं है, और उन्होंने एक किस्म के, हालांकि पहले वो गलत तरीके से कुछ लोग कह रहे थे कि माफी मांगे, जब उन्होंने सारी का लफ्ज ही सुना तो फौरन उन्होंने खोल दिए और उसका मुआवजा भी उस वक्त नहीं माना, कहा कि हम खोल रहे हैं, बाकी खर्चे वर्चे की बातें बाद में करेंगे। अमेरिका में भी कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान को एड जो देती है, जो कि अगर अफगानिस्तान के अखराजात के मुकाबले में देखा जाए, जहाँ के वो 10 बिलियन के करीब खर्च करते हैं और पाकिस्तान को 1.5 बिलियन दे के पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं, वो भी अनरियलिस्टिक है और उसमें भी आधा उनका अपना तरीकाकार है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने एक फैसला किया है कि हम अब अमेरिका से जब बात करेंगे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हम उसमें रखेंगे, सिर्फ डॉटेड लाइन पे दस्तखत करने का जमाना गुजर गया है। और डिप्लोमेसी का मकसद यही होता है कि दुनिया के तमाम मुल्कों को एक दूसरे के साथ तावन भी करना पड़ता है और इख्तलाफात भी होते हैं। तावन जहां हो रहा है उसको फरोग देंगे और इख्तलाफात जो हैं उनको कम करने की कोशिशें दोनों तरफ से होंगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के मफादात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अमरीका अपने तरीके से कोई अफगानिस्तान में फैसला कर ले। और पाकिस्तान के ऊपर हर किस्म के इल्जाम तो लगाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर भी इतना ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया है और धमकियां भी उसको इतनी दी गई हैं, लेकिन अब यह है कि मैं समझता हूं कि जो बातचीत शुरू होने वाली है सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान 2 तारीख को, उसका देखना चाहिए कि वो उसका माहौल कैसा है। मुझे लगता है पॉजिटिव माहौल में बातचीत होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है जैसे अस्करी साहब ने फरमाया कि मामला जो है इतना आसान भी नहीं रहा, वो यस सर का दौर गुजर गया है। अब कुछ मफादात अमरीका के और कुछ मफादात पाकिस्तान के अगर सामने आएंगे तो बात आगे बढ़ती रहेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि दोनों साइड में से कोई भी इस रिश्ते को तोड़ना चाहता
सही है
और ना ही ये रिश्ता तोड़ा जा सकता है।
रजा रूमी साहब, मैं आपसे भी इनपुट लूंगा, लेकिन पहले हमारे कुछ सुनने वाले हैं, जरा हम उनकी कॉलिंग लेंगे। एजाज साहब हैं दीरवाला से। जी एजाज साहब। अच्छा, एजाज साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। ये मुरीद खान साहब हैं दाउदखेल से। जी
सलाम अलैकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
बात कर रहा हूँ।
जी बोलिए।
लियाकत अली खान के बाद तमाम हुक्मरानों ने अमेरिका से ज़ाती मफाद को तरजीह दी है, मुल्क की मफाद को तरजीह नहीं दी। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ धोखा किया है। सनसेट की जंग में देखें, कतर की जंग में हम साझे बेरी बेड़े का इंतजार करते रहे और पाकिस्तान टूट गया। फिर अफगानिस्तान और रूस की जंग में पाकिस्तान ने अमरीका का साथ दिया। खासकर जिस दिन से पाकिस्तान ने ऐसी धमाके किए हैं, उस दिन से पाकिस्तान अमरीका की आंख में खटकता है। पाकिस्तान तो अमरीका के साथ अच्छा तल्लुकात चाहता है, लेकिन अमरीका की पॉलिसी दोहरी है। वो इंडिया और इसराइल की बात मानता है, उसको पाकिस्तान से कोई दोस्ती नहीं।
बहुत शुक्रिया मुरीद खान साहब। और हमारे एक और कॉलर है सरगोधा से, मुमताज अली साहब। जी मुमताज साहब।
जी जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी गुजारिश है जी के आपके मेहमानों को भी अदाब अर्ज करते हैं। जब से लियाकत अली खान साहब अचानक अमेरिका चले गए थे ना, तो पाकिस्तान की पॉलिसी को वो एक गड्ढी में बांध कर अमेरिका के कदमों में डालकर आए थे, उससे हम आज तक बाहर नहीं निकले।
अच्छा, हमारे एक और कॉलर हैं जाहिद साहब। जी जाहिद साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
मैं अपरदीर शिरिंगल से जारशाह खान बोल रहा हूँ। मेरी नज़र तो यही है, पाकिस्तान ने जितना कुर्बानी दी है अमरीकी को तो ये किसी ने भी नहीं दी है, लेकिन वो चीज़ पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान को चाहे अपने मुफाद को देखकर उसके साथ फैसला करना चाहिए, क्योंकि अभी ड्रोन हमले जो हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये देख लो उसमें बच्चे भी मर रहे हैं, उसमें जो है ना कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के, लेकिन उसको भी नहीं देख रहा है ना। कम अज कम पाकिस्तान
को देखना चाहिए। ज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। रजा रूमी साहब, आपका इनपुट पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात के मुस्तकबिल के हवाले से।
دیکھیے امریکہ اور پاکستان کا جو تعلق جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو توڑنا بہت مشکل ہے اور یہ ٹوٹے گا نہیں, لیکن اس میں جو اب مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اس کے لیے بے حد ایک تو جیسے کہا گیا ٹیسٹ آف لیڈرشپ درکار ہے, اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ میں بہت ہی مانی خیز قسم کی ڈپلومیسی درکار ہے, جو اس کے بغیر ہی تعلقات اتنی آسانی سے صحیح ڈگر پہ نہیں چلیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے کچھ مفادات ایسے ہیں کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے, خصوصاً افغانستان کے حوالے سے. وہاں پر جو اینڈ گیم جو کہا جاتا ہے نیٹو کی فوجی انخلا کے ارد گرد جو صورتحال بنے گی, اس میں جو پاکستان اور امریکہ کے کچھ مختلف خیالات اور مختلف نظریہ ہے افغانستان کے بارے میں, اور خصوصاً اس میں انڈیا کا جو کردار ہے اس کا ذکر بھی پہلے کیا گیا, وہ ایک پاکستان کے لیے ایک تشویش کی بات ہے کہ انڈیا کا مستقبل میں کیا رول ہوگا اس خطے میں اور خصوصاً افغانستان میں, کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ ایک افیئر رہا ہے انسرکلمنٹ کا, یعنی کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں طرف اگر انڈیا ہو تو یہ ایک ایسا خدشہ ہے جو کہ پاکستان میں اس وقت پایا جاتا ہے, اس کا ذکر بھی ہوتا ہے, لکھا بھی جاتا ہے میڈیا میں. مگر اس کے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاک یو ایس جو تعلقات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ریجنل اپروچ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے. ہمیں ایران اور باقی چین ہے اور باقی جو ممالک ہیں اس خطے میں ان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہوگا جس کے تحت سبھی لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں نہ, اور بلکہ یہ خطہ ایک بہت ہی پیسفل اور پراسپرس ریجن بن جائے, کیونکہ اس میں تجارت اور مستقبل میں جو توانائی کا کاروبار ہے جو سینٹرل ایشیا سے خصوصاً اس کے بہت امکانات ہے کہ پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے پاکستان کو افغانستان میں امن کے لیے میرے خیال سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے, اور وہ امریکہ کے ساتھ بالکل جیسے کہتے ہیں دو ٹوک الفاظ میں اپنے مفادات کو تحریر کرنا چاہیے, بتانا چاہیے, اور ساتھ ہی میں ہندوستان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل ڈائلاگ کا آغاز ہونا چاہیے اس معاملے کے اوپر. اگر باقی معاملات پر بات چیت ہو سکتی ہے تو اس معاملے پر کیوں نہیں, میرے خیال سے یہی مستقبل دکھائی دے رہا ہے.
پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, جناب اکرم زکی صاحب اور جناب رضا رومی صاحب, آپ تمام صاحبان کا انتہائی شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے سعدی اسد اور ہمارے انجینئر تھے ایل سینٹوس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.